بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، آج مولانا نے ماشاء اللہ پونے تین پارے سنائے آپ کو، صرف آپ سے پانچ منٹ زیادہ لیے. وہاں ترقی ہو رہی ہے، میرا وقت کھا گئے تھوڑا سا، مجھے پندرہ منٹ رہ گئے صرف. اچھی بات ہے. قرآن پاک جو ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ زندگی کے ہر شعبے پہ روشنی ڈالتا ہے اور ہر اعتبار سے رہبری چونکہ دی جاتی ہے، اس لیے مختلف موقعوں پر مختلف احکام آتے ہیں. کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہوتا کہ اب طہارت کے مسئلے آئیں گے، اب نماز کے مسئلے آئیں گے، اب روزے کے آئیں گے، اب زکوٰۃ کے آئیں گے، ایسا نہیں رہتا. حسب حال جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما دیا وہ احکام ہے تو مکس ملیں گے آپ کو. یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ ہو یا سورہ آل عمران اور سورہ نساء، تین سورہ ہو گئے اپنے، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اور سورہ نساء. سورہ بقرہ کے اندر بھی عقیدوں کا بیان بھی ہے اور عقیدوں کا بیان قرآن پاک میں بہت ہوتا ہے. تین بنیادی عقیدے قرآن پاک کا مرکزی موضوع ہیں، یعنی بہت ہوتا ہے وہ مضمون مختلف اسالیب میں طریقوں سے. ایک اللہ پاک کی وحدانیت کا، کہ اللہ ایک ہیں، عبادت انہی کو سزاوار ہے، ان کی عبادت میں کہ تم کسی کو شریک مت کرو اور تمہیں عبادت کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے. دوسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور دوسرے پیغمبروں کا بھی ذکر آتا ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ہونے کے ساتھ وضاحت کے ساتھ یہ بات آتی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور تیسرا جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے آخرت کا، کہ اصل مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے اعتبار سے یہ دنیاوی زندگی سیٹ کی گئی ہے. یعنی جو آدمی یہاں تیاری کر لے گا آخرت میں کامیابی کی، وہ کامیاب ہوگا، اور جو یہاں نہیں کر سکے گا وہ ناکام ہو جائے گا. اس کے علاوہ معاملات کے، معاشرت کے، اخلاق کے، عائلی اور خاندانی مسائل کے، شادی بیاہ کے سب مسائل میں، سیاسی مسائل، لڑائی کے اور جنگ کے، دشمنوں کے ساتھ معاہدوں کے، سارے ملیں گے، حج کے سب ملتے ہیں. تو سورہ بقرہ کے کچھ مضامین میں سے دو چار باتیں اور اس سنا دوں میں کل کے. ایک تو یہ ہے کہ اسی میں اللہ پاک نے روزے کا بھی ذکر بہت تفصیل سے فرمایا ہے، یعنی روزے کی فرضیت کا جو بیان ہے وہ سورہ بقرہ میں ہی ہے. تو اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے روزے کی فرضیت کے سلسلے میں کیا بات فرمائی ہے، کیسے فرمائی ہے. میں صرف آیتوں کا ترجمہ کروں گا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم میں تقوی آ جائے. اس کا مطلب علماء بتاتے ہیں کہ روزہ اگر اصول سے رکھا جائے تو آدمی میں تقوی آتا ہے. یہ گنے ہوئے مقرر دن ہیں. جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو وہ دوسرے وقت میں رکھ سکتا ہے، لیکن اگر روزہ رکھ لو تو یہ زیادہ بہتر ہے بجائے دوسرے وقت میں رکھنے کے. اگر رکھ لو تو یہ زیادہ اچھا ہے. کون سے ہیں وہ مقررہ دن؟ وہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اسی میں قرآن پاک نازل کیا گیا ہے. یہ لوگوں کے لیے قرآن پاک ہدایت ہے اور اللہ کی طرف سے کھلی ہوئی ہدایت کی نشانیاں ہیں. جو آدمی بھی مشاہدہ کرے اس مہینے کا اور جو آدمی بھی اس مہینے کو پائے، اس کو روزہ رکھنا ہوگا. اور بیمار کو اور مسافر کو البتہ اجازت ہے کہ وہ بعد میں بھی رکھ سکتا ہے. یہ بات دو مرتبہ آئی ہے. اور اللہ پاک تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، دشواری نہیں چاہتے، اس لیے بیمار اور مسافر کو ایسا ایکسپشن دیا ہے. جو تعداد ہے روزوں کی وہ مکمل کرنا، جو تعداد روزوں کی جو ہے وہ مکمل، 29واں دن مہینہ ہو تو 29 کرنا، 30واں مہینہ ہو تو 30 کرنا. پہلے سے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ 29واں ہوگا مہینہ، بالکل حدیث کے خلاف ہو جاتی ہے بات. یہ آیت میں اور حدیث میں یہ پاسیبلٹی بتائی گئی کہ جب بھی رمضان آئے گا اس میں یہ پاسیبلٹی ہوگی کہ 29 کا بھی ہو سکتا ہے یا 30 کا بھی ہو سکتا ہے. پہلے سے مقرر نہیں کر سکتے. اور جب تعداد مکمل ہو جائے تو اللہ کی بڑائی بیان کرنا. وہ جو عید کی نماز پڑھتے ہیں وہ اس جملے کی وجہ سے پڑھتے ہیں, اس میں جس وجہ سے اس میں اللہ اکبر زیادہ ہے. عید کی نماز میں جو اللہ اکبر زیادہ ہے نا, وہ اسی لیے کہ ویسے تو نماز میں اللہ اکبر ہے لیکن خاص اللہ نے حکم دیا ہے, اس لیے 6 زائد تکبیریں اس میں اللہ اکبر کی ہوتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. یعنی عبادت کرنے کا طریقہ بتانا, عبادت کا راستہ دینا کہ کس طریقے سے تمہاری زندگی کامیاب ہوگی, عبادت کیسے کی جاتی ہے. اگر انسانوں پر چھوڑ دیا جاتا تو انسان نہیں کر سکتے تھے. مشرکین مکہ نے عبادت کے طریقے اپنی طرف سے مقرر کر لیے تھے, تو کرتے کیا تھے, بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کے بھجن بجاتے تھے. بھجن ہوتا نا, گھنٹیاں اونٹیاں ہوتی ہیں, اور طواف کرتے تھے. شیطان نے انہیں بتایا کہ ان کپڑوں سے جس میں تم گناہ کرتے ہو اس میں طواف کرتے ہو, انہوں نے کپڑے اتار دیے, پھر ننگے طواف کرنا شروع کر دیا. عبادت کے جو بھی طریقے خود ساختہ ہوں گے وہ اللہ تک نہیں پہنچائیں گے. تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو کہ نماز کی رہبری فرمائی, روزے کی رہبری فرمائی, زکوٰۃ کی رہبری فرمائی, حج کی رہبری فرمائی. اور میں یہ شکریہ کی چیز ہے یہ, اور شکریہ کا مطلب یہ کہ یہ ایک نعمت ہے جو تمہیں ملنا چاہیے تھا. اس لیے روزہ جو ہے مصیبت نہیں ہوتی, نعمت ہے, اس لیے شکریہ ادا کرنا ہے. پھر ایک بات فرمائی اس کے بعد میں کہ میرے بندے اگر میرے بارے میں پوچھیں تو بتاؤ کہ میں قریب ہوں. یہ ایک عجیب جملہ ہے, اندھیرے میں, اجالے میں, خلوت میں, جلوت میں, پڑھا لکھا, بے پڑھا لکھا, مصروف, غیر مصروف, عالم, جاہل, تندرست, بیمار, عورت یا مرد, اللہ کہاں ہے؟ قریب ہے. اندھیرے میں ہیں تو بھی آپ قریب ہیں, تنہائی میں ہیں تو بھی قریب ہیں, گھر میں ہیں تو بھی قریب ہیں, آفس میں ہیں تو بھی قریب ہیں. جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے بتائیں کہ میں قریب ہوں. اور دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے دعا کرتا ہے. اذا دعانی کے اندر یہ ہے کہ جب بھی وہ دعا کرتا ہے. علماء نے اس لیے فرمایا کہ دعا ہر وقت قبول ہوتی ہی ہے بندے کی. جو مانگا اس کا دکھنا ضروری نہیں ہے, مگر اپلیکیشن منظور ہو جانا, اس کو لے لینا, ایکسپٹ کر لینا, یہ خود قبول ہو جانا ہے. اس کا فائدہ ضرور ملے گا. جتنی مرتبہ آپ نے اپلیکیشن دیا ہوا ہے وہ سب سیو ہے. اگر دنیا میں اس کا کچھ انتظام مناسب نہیں سمجھا گیا تو ثواب کی شکل میں بعد میں بدل دیا جائے گا, اور اللہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ آدمی ہاتھ پھیلا کے اللہ سے مانگتا رہے. میں جب تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں تو تم میری بات کو قبول کرو اور مجھ پر ایمان لاؤ. اور روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا, یعنی اپنی خواہش اور ضرورت پوری کرنا جائز ہے. وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. اللہ کو یہ بات معلوم ہے کہ اگر روزے کی راتوں میں تم پر یہ پابندی کی جائے گی تو تم خیانت کر بیٹھو گے. دن میں بھی منع ہے, رات میں بھی منع ہے, بولے تو اتنا لمبا برداشت کرنا. اگر کسی کی نئی نئی شادی ہو تو پھر تو بہت ہی مصیبت ہو جاتی ہے. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر توجہ فرمائی ہے اور تمہیں معاف کیا ہے کہ اب تم صرف دن میں روزے کی حالت میں نہیں جا سکتے. روزے میں کیا ہے؟ کھانے سے رکنا, پینے سے رکنا, اور بیوی سے صحبت کرنے سے رکنا. یہ روزے کی حقیقت ہے. کھانے اور پینے کی چیز پیٹ میں نہیں جانا, اور جوف دماغ میں نہیں جانا, معدے والے حصے میں نہیں جانا, اور سر کے خالی والے حصے میں نہیں جانا. چاہے وہ کھانے پینے کی چیز ہو یا نہ ہو, دوا ہی ہو یا کنکر پتھر ہو, کچھ بھی آدمی کھائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا, اور کسی راستے سے نہیں جانا. اسی لیے علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ استنجا میں بھی احتیاط کرنی ہوتی ہے روزے کے دنوں میں. ذرا اپنے جسم کو بند کر کے پھر پانی استعمال کرنا, کیونکہ اگر اس راستے سے بھی پانی معدے میں آنتوں کے ذریعے سے تھوڑا بھی چلا گیا روزہ ٹوٹ جائے گا, چاہے کسی کو پتا ہو چاہے نہ ہو. اور اسی لیے دوا وغیرہ اگر لگانی پڑی, انجیکشن وغیرہ لگانا پڑا, تو وہ دے سکتے ہیں. جیسے کسی کو زخم ہو گیا تو اس پر دوا لگا سکتے ہیں. جب دوا لگائیں گے زخم پر, کھلا ہوا زخم ہے, پھوڑا ہے یا سرجری ہوئی ہے کچھ ہے, اس پر آپ دوا لگائیں گے تو وہ تو خون کے اندر جائے گا ادھر سے ادھر. تو دوا لگانے کی طویل اتفاق اجازت ہے, کچھ صحابہ کے ساتھ ہوتا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ جسم کے دوسرے حصے میں اگر دوا انجیکٹ کی گئی تو کوئی حرج نہیں, لگاؤ آپ یا انجیکٹ کرو. اس لیے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بقیہ روزے کی حالت میں یہ تین چیزیں ان تین چیزوں سے رکنا، ایک خاص ٹائم تک رکنا، اور وہ ہے صبح صادق سے لے کے سورج کے غروب ہونے تک. لہذا اب تم کو اجازت، پہلے شروع اسلام میں جب روزوں کا حکم شروع شروع میں آیا تھا تو منع تھا کہ جیسے دن میں اپنی بیوی سے نہیں مل سکتے، رات میں بھی نہیں مل سکتے تھے. اسے پر فل آنا باشرو ہننا، اب تم کو اجازت دی جاتی ہے. ناسخ منسوخ ہوئے ہیں بہت سے احکام، شروع میں اجازت دی گئی، پھر نرمی کے واسطے اس کو منسوخ کر دیا گیا. کوئی تجربے کی بنیاد پہ نہیں کیا گیا، ترتیب ہی ویسی تھی کہ ان کو پہلے منع کرو پھر بعد میں اجازت دو تاکہ اس اجازت کی بھی قدر ہو ان کو. وہ ایک ترتیب ہے اللہ پاک کی. اور جو اولاد اللہ نے تمہارے لیے مقرر فرمائی ہے اس کو تم حاصل کرنے کی کوشش کرو. علماء نے فرمایا ہے کہ اصل بیوی کے پاس جانے کا مقصد ہے اولاد کا حاصل ہونا، اور امت مسلمہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت سے ترغیب دی ہے کہ اولاد کو محدود مت کرو تعلیم اور تربیت کے بہانے سے اور کھانے کے بہانے سے. کھلائیں گے کہاں سے، اتنوں کو پالیں گے کیسا، ان کو سنبھالے گا کون. اس بہانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کم ہونے کی اپنی طرف سے کوشش کرنا یہ غلط ہے. اپنے ذاتی پرابلم ہیں تو گیپ بڑھانے کی تو اللہ نے اجازت دی ہے تھوڑی سی، لیکن اصول یہ ہے کہ اولاد زیادہ ہونی چاہیے. حضور نے فرمایا کہ تم زیادہ اولاد حاصل کرو، میں آخرت میں میری امت کے زیادہ ہونے پر فخر کرنے والا ہوں. انی مکاثر بکوم الامم. لہذا جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر فرمائی ہے اولاد، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ سفید دھاگے میں اور سیاہ دھاگے میں امتیاز ہو جائے. سفید دھاگے اور سیاہ دھاگے سے مراد صبح رات کا اندھیرا اور دن کا اجالا ہے. پھر اس کے بعد میں روزے کو مکمل کرنا رات تک، اور اگر تم اعتکاف کرو مسجد میں تو پھر راتوں میں بھی اپنی بیویوں سے نہیں مل سکتے. اعتکاف کے دنوں میں رات میں پابندی ہوگی. تو اس میں اعتکاف کی بھی ترغیب ہے، اور اعتکاف کے اندر جو ایکسٹرا مسئلہ ہے وہ بھی بتا دیا. یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے حدود ہیں، ان حدود سے آگے جانے کی کوشش نہ کرنا. اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیتوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کچھ حج کے مسائل بیان کیے گئے تفصیل سے. مثلا حج میں ایک بات یہ فرمائی گئی ہے پہلے زمانے میں جو لوگ حج کو جاتے تھے اپنے ساتھ میں قربانی کا جانور لے کے جاتے تھے، وہیں جا کے نہیں خریدتے تھے، اپنے ساتھ لے جاتے تھے، اس کی ایک فضیلت ہے پہلے سے. تو اگر کوئی آدمی سفر کرنے کے لیے جا رہا ہو قربانی کا جانور اس کے ساتھ میں ہو اور راستے میں رکاوٹ پیش آ گئی تو پھر تم قربانی کے جانور کو بھیج دو اور وہاں پہ احرام کھول دو، پھر بعد میں قضا کرو. وہ مسئلے بیان کیے گئے ہیں، اس کو دم احصار کہتے ہیں، کبھی آج کل ذکر میں نہیں آتا وہ. اور ایسی صورت میں جب تک قربانی کی جگہ پر جا کے جانور قربان نہ ہو جائے تم اپنا سر نہیں منڈا سکتے. اس سے یہ بات معلوم ہوگی کہ قربانی کے بغیر سر نہیں منڈایا جاتا. اسی لیے علماء اور دوسری دلیلیں بھی ہیں کہ قربانی کے بعد ہی سر منڈایا جا سکتا ہے، اس سے پہلے سر منڈائے تو دم اور ایک واجب ہو جاتا ہے. ایک مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے جو بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم کہ جس آدمی نے حج کے ساتھ عمرہ کیا ہے تو اس پہ قربانی واجب ہو جاتی ہے نا. سب کو مسئلہ معلوم ہے کہ خالی حج کرے تو قربانی دینا سنت ہے، افضل ہے، اس کو حج افراد کہتے ہیں. لیکن حج کے ساتھ عمرہ کرے جیسا کہ کرتے ہیں اکثر تو قربانی ضروری ہو جاتی ہے. لیکن اگر کسی نے عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا ایک ہی سفر میں اور قربانی کے پیسے نہیں ہیں اس کو، تو ایک مسئلہ اس کا ہے جو عام لوگوں کو نہیں معلوم ہے لیکن یہاں مذکور ہے. وہ یہ ہے کہ یہ فرمایا کہ 3 روزے وہاں رکھنا اور 7 روزے گھر کو آ کے رکھنا. 3 روزے وہاں رکھ لے آدمی جو روزے کے ممانعات کے دن نہیں ہیں اس وقت، اور 7 روزے یہاں آ کے رکھنا، تو وہ جو قربانی واجب ہے آدمی پر وہ ادا ہو جاتی ہے. اور حج کے جو ہیں وہ مقرر مہینے ہیں، یہ نہیں کہ سال میں کسی وقت میں بھی جا کے کر کے آ جاؤ. پھر حج کے اصول بیان کیے گئے کہ جب حج کرنے کو جاؤ تو اس میں اس کے آداب کیا ہیں. پھر یہ فرمایا کہ حج کے اندر اگر سفر میں تجارت کر لو تم تو اس کی تم کو اجازت ہے، حج میں وہاں خرید و فروخت کرنا منع نہیں ہے. پھر یہ اس کے بعد میں فرمایا ہے کہ جو عرفات سے واپسی میں مشعر حرام ہے، وقوف مزدلفہ، وہاں ضرور ٹھہرنا اور وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ جب تم اپنے مناسک پورے کر لو یعنی جب منا کو آتے ہیں، رمی کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، سر منڈاتے ہیں، یہ مناسک ہیں، تو پھر تین دن وہاں مزید رہنا اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا اور دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی چاہنا. جو لوگ صرف دنیا ہی کے بارے میں دعا کرتے ہیں وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ بھی وضاحت کی گئی ہے، اب دونوں کو کرو. اور پھر یہ مسئلہ بیان فرمایا گیا ہے کہ 12 تاریخ کو رمی کرنے کے بعد چاہے چلے جاؤ یا 13 تک ٹھہر کے 13 کی بھی رمی کر کے جاؤ، دونوں کی اجازت ہے. اسی لیے 13 کو ٹھہر جائے کوئی آدمی تو رمی کرنا پڑتا ہے، ورنہ نہیں. حج کے مسائل بیان فرمانے کے بعد اللہ نے ایک عام حکم بیان فرمایا، وہ یہ کہ ایمان والو اسلام میں پورے آ جاؤ، کچھ چیزوں کو لو کچھ چیزوں کو نہ لو، ایسا مت کرو. پکی دینداری یہ ہوتی ہے کہ جو اسلامی چیز ہے بس وہ ایکسپٹ کر لینا. ادخلوا فی السلم کافہ، یہ ایک بہت ہی بھاری بات ہے جو اس وقت چل رہی ہے پوری دنیا میں. پورے اسلام میں داخل ہونے والے کو فنڈامنٹلسٹ بولتے ہیں، اور جو آدمی آدھا تیتر آدھا بٹیر ہو اس کو بولتے ہیں کہ یہ لبرل قسم کا ہے، یہ وسیع ذہن ہے، یہ روشن دماغ ہے. یہ وسیع ذہن نہیں ہے، تنگ ذہن کا ہے. یہ روشن دماغ نہیں ہے، یہ تاریک دماغ ہے. سمجھ میں آ رہا نہیں؟ وہ لبرل نہیں ہے بلکہ وہ ہپوکریٹ ہے. آخر حضور نے فرمایا کہ آخر میں قیامت کے قریب الفاظ کو بدل دیا جائے گا اور غلط معانی کو اچھے الفاظ دے کے لوگوں کو مجبور کیا جائے گا. غلط معانی کو اچھے الفاظ دے کے لوگوں کو مجبور کیا جائے گا ان غلط طریقے پر چلنے پر. آپ کا ایک مذہب ہے، جو آپ کا مذہب ہے اس کو پورے فالو کرو، قصہ ختم. جو بھی جس کا مذہب ہوگا اس کو اپنے پورے مذہب پہ چلنا چاہیے. اس لیے فرمایا کہ اسلام کے اندر پورے آ جانا، اور تھوڑا بھی چھوڑو گے تو شیطان کے نقش قدم پر جاؤ گے، وہ طریقہ صحیح نہیں ہے. خرچ کرنے کے بارے میں شروع میں کوئی حکم زکات وغیرہ کا اترا نہیں تھا، تو صحابہ نے پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں خرچ کرنے کو فرماتے ہیں، کتنا خرچ کرنا؟ تو فرمایا کہ جو تمہاری ضرورت سے بچ جائے نا وہ پورا میرے لیے لگا دو، تمہارا ہی بھلا ہے اس میں، میرا کچھ نہیں ہے اس میں، تمہیں تمہارے لیے اٹھا کے رکھوں گا اس کو. پھر فرمایا کہ جو بھی تم بھلائی کی جگہ پر خرچ کرو گے تو اس کا تم کو پورا بدلہ ملے گا، اور جگہوں میں سے مختلف جگہ ہیں اس میں سے تم اپنے والدین پر جو خرچ کرو گے وہ بھی ہمارے لیے خرچ کرنے میں شمار ہوگا، رشتہ داروں پر جو کرو گے وہ بھی ہمارے لیے خرچ کرنے میں شمار ہوگا، یتیموں مسکینوں پر کرو گے وہ بھی ہمارے لیے خرچ کرنے میں شمار ہوگا، مسافروں پر کرو گے تو وہ بھی ہمارے لیے کرنے میں شمار ہوگا. اپنے دین کی حفاظت کے لیے لڑنا پڑے تو لڑو، اور یہ فرض ہو جاتا ہے مسلمانوں پر. پھر اس کے بہت سے مسائل بیان فرمائے گئے. شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں لوگ پوچھتے تھے کہ بھئی یہ کیا ہے، تو شراب اور جوئے کے بارے میں ہم کو معلوم ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دم منع نہیں کر دیا تھا اس کو، دھیرے دھیرے تین مرحلوں میں شراب کی حرمت نازل ہوئی، کیونکہ بہت عادی تھے اور 100 سال کی شراب رکھنا ان کے پاس اعزاز اور عزت کی چیز تھی. جس آدمی کے پاس 15-20 سال کی شراب ہے اور کسی آدمی کے پاس 100 سال سے شراب خاندان میں چلتی آ رہی ہے، تو 15-20 سال کی شراب والا اپنا رشتہ اس کے پاس لے جانے سے شرماتا تھا. کم حیثیت کا آدمی ہے، تیرے پاس شراب کتنی پرانی ہے؟ 100 سال لائے تو بس ٹھیک ہے، تم ہمارے رینج کے ہیں، آ سکتے. 10-15 سال کی پرانی ہے، چل ہٹ بات دوسری طرف جاؤ کہیں. یعنی زندگی کے معیار میں شراب اتنی ان کے پاس تھی، تو اس لیے پہلے یہ فرمایا کہ لوگوں کو یہ بتاؤ کہ اس میں نقصان بہت ہے، تھوڑا بہت فائدہ بھی ہے، لیکن جو نقصان ہے وہ زیادہ ہے. اس کے بعد پھر اس کی دوسری آیت نازل ہوئی، اس کے بعد میں فرمایا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ گندی چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دو، نہ جوا اور نہ شراب، یہ دونوں چیزیں حرام ہیں اسلام میں، ان کو چھوڑ دو. اب جوئے کی 50-سینکڑوں شکلیں اس دنیا میں وجود میں آ گئیں، جتنی بھی شکلیں جوئے کی ہوں گی وہ سب حرام ہوں گی. جوئے کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جو مال اس میں دیا جا رہا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہوتی. جوئے میں لاٹری میں کیا ہوتا ہے؟ رسک ہے اور مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے. एक रुपये का टिकट लेके मतलब लॉटरी किसी ने खेली, दस रुपये का लेके खेली, पचास रुपये का लेके खेली, वो दस रुपये पचास रुपये अल्लाह की नेमत है, किस चीज के मुकाबले में आपने दिए? ये है इस्लाम में। अब मेरा नंबर आ गया तो मैं एक मिलियन का हो जाऊंगा, ये है बात। तो मुकाबले में कुछ भी नहीं है, वो एक चांस है कि एक खेल है किस्म का कि भाई हो सकता है कि मेरा नंबर आए। और आपको पता है कि 50-50 साल तक लोग खेलते रहते, नंबर आते ही नहीं। तो 50-50 साल तक 10-10 डॉलर कितने आदमी भेज देता रहा, एक एक डॉलर देता रहा, ये जो पैसे उससे पहले मर गया, इन पैसों का हिसाब अल्लाह लेने वाला है, तो क्या है इसका क्या हिसाब देगा बंदा? आप कौन थे इसको खर्च करने वाले अपनी मर्जी से? वो है मसला। जुआ हराम है और ये जिंदगी के निजाम को खराब करता है, इंसानों के माशी निजाम को, इक्तिसादी निजाम को बिगाड़ने वाली चीजों में से है ये चीज। इसलिए फरमाया कि वो नहीं करने का है। शादी के बारे में एक बात यह फरमाई कि मुशरिक मर्द हो या मुशरिका औरत हो, मुसलमान उससे शादी नहीं कर सकता। ना बड़े अगर हैं लड़का लड़की तो खुद कर सकते, ना अगर छोटे हैं उनके सरपरस्तों को जिम्मेदार बनाया है तो वो कर सकते। दोनों चीजों को अलग अलग बयान किया गया है। इख्तलाफ दीन, दीन का अलग होना ये शादी को सही नहीं रखता, ये कायदा है, याद रख लो। शादी के कायदों में से एक कायदा यह है कि दीन का अलग अलग होना ये शादी को हलाल नहीं करता। अगर गैर मुस्लिम से शादी की गई तो बोल रहे हैं आप शादी, वो नाजायज है। ऐसे ही है जैसे बगैर शादी के हैं, ऐसे ही है बगैर शादी के हैं, नाजायज ताल्लुकात हैं बस। फिर घरेलू मामलात में शादीशुदा जिंदगी के कुछ मसाइल बयान किए गए हैं कि नापाकी में नमाज नहीं पढ़ने के दिन अगर हैं खातून के, तो फिर उसके साथ में इज्दिवाजी ताल्लुक नहीं करना चाहिए, इस्लाम में सख्त हराम है। अगर शादी नहीं निभ रही, तलाक की नौबत आ गई, तो उसके कुछ मसाइल और अहकाम, उसकी तफसीलात भी बयान की गई है इसमें। उसमें एक बात यह बताई गई है कि निकाह के जरिए से जो मर्द और औरत को जोड़ा अल्लाह पाक ने, तो उसमें टूटने की जो पॉसिबिलिटीज हैं और उसके सूरतें हो सकती हैं, उसको एक खास अंदाज से अल्लाह ने रखा है। एक बात यह है कि इसको औरत के हाथ में नहीं रखा, शादी करने को दोनों के हाथ में रखा है, शादी तोड़ने को सिर्फ एक के हाथ में रखा है। शादी करने में दोनों ठीक है, दोनों की मर्जी चाहिए, लेकिन शादी तोड़ने में दोनों की मर्जी नहीं है। औरत बोरी ने मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैं जा रहा हूं, जी नहीं। और ये औरत मर्द के ही हाथ में शादी का तोड़ना। लेकिन अगर तोड़ने ही की सूरत आई तो करना क्या, क्या सूरत है उसकी? तो उसके लिए तीन चांस अल्लाह पाक ने रखे हैं कि एक मरतबा छोड़ दो फिर अपने पास रख लो हालात ठीक हो गए, दूसरी मरतबा छोड़ दो फिर अपने पास रख लो हालात ठीक हो गए, तीसरी मरतबा छोड़ दोगे फिर अब चांस बाकी नहीं रहेगा। असल उसूल उसका यह है कि वह जो तीन तलाकों का इख्तियार मर्द को दिया गया है, वो तीन एक साथ देने के लिए नहीं दिया गया है। किसी के रिवाल्वर में अगर तीन बुलेट है तो ये मतलब नहीं था कि तीन छोड़ो ही छोड़ो, चूहे को आप मार रहे हैं और तीन रिवाल्वर तीनों के तीनों, ये क्या तरीका हुआ? तीन चीजें देने का मतलब है कि एक हद मुकर्रर की गई है, तो नहीं है कि अनलिमिट है, अनलिमिट जितनी मरतबा चाहे तलाक दो, जितनी मरतबा चाहे रख लो, तो फिर तलाक को रखना ही नहीं, फिर तो बेमकसद हो जाएगी नहीं वो चीज। तो बामकसद होने की वजह से उसकी एक लिमिट की गई कि चांस आपको कब तक दिया जा सकता है। उसमें यह बात बताई गई कि दो मरतबा यह चांस होता है कि एक मरतबा दिया आपने, एक ही मरतबा दी, एक ही तलाक दी, तो फिर आप रुजू कर ले सकते हैं। दूसरी मरतबा भी ऐसे वाकया हो गया, एक मरतबा एक तलाक दे दी, तो फिर भी रुजू कर ले सकते हैं, शादी भी दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ती। अलबत्ता अगर तीसरी मरतबा दे दी तो फिर कोई सूरत बाकी नहीं रहती, शरीयत कहती है कि तुम उधर जाओ, तुम इधर जाओ, किस्सा खत्म, तुम किसी और जगह से शादी करो, तुम किसी और जगह से शादी करो। प्रॉब्लम हम लोग क्रिएट कर लेते हैं वो ये है कि एक देने के बजाय तीन एक साथ दे देते हैं। अब शरीयत कहती है कि भाई तुम अलग तुम अलग, हम जो है ना बच्चे बच्चे होने की वजह से फिर मिलकर रहना चाहते हैं। अब शरीयत कहती है कि तुम्हारी शादी दूसरी जगह होना, फिर उन्हें छोड़ना, फिर इद्दत गुजरना, तो तुम्हारे लिए नया पर्सन बन जाना, ये पुराना पर्सन नहीं रहना ये। तो नया पर्सन उन्हें जब बनता है जब उसकी शादी दूसरी जगह हो, तो दूसरी जगह शादी हो गई, उसने भी छोड़ दिया, तो फिर पहले शौहर से शादी हो सकती है। अब हमारे पास मसले आते हैं, ख्वातीन कहती हैं कि तलाक दी तीन मर्द ने, शादी करने की और हलाले की जिम्मेदारी लगा रहे हैं आप औरत को, गलती वो कर रहा है, सजा हमें भुगतना है। یہ کیسا اسلام ہے؟ ان کو یہ عرض کیا جاتا ہے کہ کس نے آپ سے کہا کہ آپ جو ہے نا حلالہ کر کے آؤ ہی اس کے پاس؟ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ بھئی تین مرتبہ ہو گیا اب اس کے بعد چانس نہیں ہے، لہذا تم اپنا راستہ لے لو، قصہ ختم کرو. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ ادھر آؤ ہی، تم اگر آنا چاہے تو اس کی کیا صورت ہے وہ بتائی گئی ہے. اب تم اپنے طور پر اپنے آپ کو یہ کر لیے، غلطی تمہارے میاں کی ہے کہ اس نے ایک ساتھ تین کیوں دی کہ واپس آنے کی صورت باقی نہیں رہی. اور جب ایک دیا تو ایک ہے، دو دیا تو دو ہے، تین دیا تو تین ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ تو فتویٰ دے، علماء تو بتا دیتے کہ بھئی تین دے دیا تھا تو تین ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے پاس جاتے جن کے پاس تین بھی دیا تو ایک ہی ہوتی. شاید ان کے پاس اگر کوئی $3 دیا تو وہ ایک ہی سمجھتے ہیں. اگر انہیں کسی ایک چیز کی قیمت رکھا، فرض کر لیے کہ اس نے اپنی کسی مشین کی قیمت اس نے رکھی ہوئی ہے $100، آپ $100 اس کو دے کے تین مشینیں اٹھا لو، کہنے لگے یہ تین تو ایک ہی ہوتے ہیں. کہیں دنیا میں ہوتا ہے ایسا؟ ہے کہیں کہ آپ تین بولنے کے بعد ایک ہو تو ان کے بولنے سے ایک ہو جائے گی؟ وہ ان کے بولنے سے ایک نہیں ہوگی، تین ہی ہوں گے. تو ان کے غلط بولنے کی وجہ سے اگر آپ رہیں گے تو وہ شریعت بنانے والے نہیں ہوتے نا، اس وجہ سے یہ تعلقات حرام ہی ہوں گے، حلال نہیں ہو جاتے. وہ نزاکت ہے اس میں، لوگوں کے بولنے سے تھوڑی ایک ہو جائیں گے. اور وہ بھی جہالت کی باتیں کرتے ہیں، ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ کچھ بھی نہیں، خامخواہ کی بات کرتے ہیں وہ لوگ. چالیس ہو گئے، کل چھٹی ہے بول رہے ہیں لوگ. کیا بولتے ہیں آپ لوگ، سورہ آل عمران میں سے کچھ بتا دوں تھوڑا سا؟ تو یہ تو سورہ بقرہ میں سے تھوڑا سا میں نے سنایا کچھ کہیں کہیں سے. آج جو پڑھا گیا آپ کو وہ سورہ آل عمران پڑھا گیا، ایک پانچ سات منٹ میں اس کی کوشش کرتے ہیں. آل عمران جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام عمران ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا، ان کا نام عمران ہے. یہ بیت المقدس کے امام تھے یہ، اور حضرت زکریہ علیہ السلام کے یہ ہمزلف تھے. حضرت زکریہ علیہ السلام کی بیوی اور عمران کی بیوی دونوں بہنیں تھیں. عمران خود نبی تھے نہیں تھے، اس کا نہیں ملتا کتابوں میں کوئی ذکر، لیکن اللہ پاک نے، اللہ کے ولیوں میں سے تھے وہ، اللہ کے محبوب بندے تھے، اللہ نے ان کا ذکر فرمایا ہے قرآن پاک میں. اور ان کے نام سے پورا ایک سورہ ہے آل عمران، عمران کے خاندان والے. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے یہ سورہ زیادہ اصل میں، اس لیے ان کے نانا سے ان کی ہسٹری بیان کی گئی ہے. تو عیسائیوں کے پاس اتنی بات نہیں ہے جتنی اب ہمارے پاس قرآن پاک میں ہے. ان کے نام کا یہ سورہ ہے آل عمران. سورہ مریم ان کی امی کے نام سے ایک مستقل سورہ ہے قرآن پاک میں. اور اس کے علاوہ جو سورہ مستقل ہیں وہ تو ہیں ہی، قرآن پاک میں بہت جگہوں پر ان کا ذکر ہے، بیسیوں جگہوں پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات ہیں. تو ہمارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہی محترم ہیں، ہم پر ضروری ہے کہ ان پر ایمان لائیں. موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان، سارے نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے. کسی ایک نبی کے ایمان سے آدمی کافر، ایمان پر، ایمان کا انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا اور ان کی نانی کیسی تھی، ان کی نانی کے باضابطہ نام کے ساتھ میں یہ واقعہ مذکور ہے. اذ قالت امرأة عمران، عمران کی بیوی نے ایک دعا کی تھی، اس کو تم یاد رکھنا. وہ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تمہید کیا ہوئی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کس پس منظر میں یہ خاندان تھا، اس خاندان کا پس منظر کیا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے. اس میں یہ بات ہے کہ جس وقت حضرت عمران سے امید سے ہوئی ان کی بیوی، تو اتنے اللہ کو چاہنے والی تھی کہ انہوں نے یہ نظر مانی کہ یا اللہ جو مجھے اولاد ہوگی تو میں وقف کر دوں گی آپ کے لیے. اس کو نظر مانتے نا لوگ کہ اگر امتحان میں کامیاب ہو گئے تو دو روزے رکھ لیں گے، فلاں کام ہو گیا، گرین کارڈ کا کام ہو گیا تو عمرہ کر لیں گے، فلاں کام ہو گیا تو نمازیں پڑھیں گے، بچہ خیر خوبی سے واپس آ گیا تو اتنی رکعتیں نماز پڑھوں گی. عورتیں بھی نظر مانتی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی جو نانی تھی انہوں نے نظر مانی کہ اگر مجھے بچہ ہوا تو یہ اللہ کے لیے چھوڑ دوں گی، اپنا کوئی کام اس سے لوں گی نہیں، میرا نہیں ہے، بس اللہ کا ہے. اللہ کو یہ بہت پسند آئی بات، اور وہ نیت کی سچی بھی تھی اور اللہ سے دعا بھی کی انہوں نے. مگر جب ڈلیوری ہوئی تو بچی پیدا ہوئی. انہوں نے کہا کہ پروردگار، یہ تو بچی ہوئی، میں سمجھ لیتی لڑکا ہوگا تو اس کو چھوڑوں گی آپ کے لیے، بچی کو آپ کے لیے کیسے وقف کر سکتی ہوں. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہی ان کو دیا، ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کیا دیا اس کو. اور پھر یہ فرمایا کہ ہم نے جو بچی دی اس پر مہربانی زیادہ کی ہے، اگر بچہ دیتے تو اتنی مہربانی نہیں ہوتی، کیونکہ آگے کی کہانی کچھ ایسی ہے. تو پھر ان کو اللہ نے ان کے ذہن میں بات ڈالی کہ ان کا نام مریم رکھنا، چنانچہ انہوں نے مریم نام رکھا. اور نام رکھنے کے بعد میں جو دعا کی وہ یہ کہ یا اللہ میری خواہش یہ ہے کہ اس بچی کو شیطان سے بچا دیجیے آپ، اور کچھ نہیں چاہیے. عجیب ذہن تھا اس خاتون کا، جب پیدا نہیں ہوئی تھی اولاد تو یہ تھی کہ میں یہ اللہ کے لیے وقف ہے، پیدا ہو گئی تو ان کو جو فکر تھی وہ یہ کہ یہ شیطان سے بچ جائے. کہا کہ پروردگار اس کو اور اس سے ہونے والی اولاد کو شیطان سے بچا دیجیے آپ. اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے قبول کر لیا. یہی وجہ ہے کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان جو ہے نا اس کو پہلے ہاتھ لگاتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ بچے کا رونا شیطان کے ہاتھ لگانے سے ہوتا ہے، سوائے عیسیٰ کے کہ عیسیٰ کو شیطان نے ہاتھ نہیں لگایا. عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شیطان ہاتھ بھی نہیں لگا سکا، کیونکہ ان کی ماں کی دعا قبول ہو گئی تھی. تو پھر اس مریم سے چونکہ عیسیٰ علیہ السلام ہوئے تو وہ کہانی موجود ہے پھر آگے. اور مریم جو ہیں ان کے بارے میں یہودیوں نے بہت اونچی باتیں لگائی ہوئی تھی، ٹیڑھی بنگی باتیں ناپاک ہونے کی خدا نخواستہ ایسی. تو وہ کتنی بڑی ولیا تھیں، صاحب کرامت بزرگہ تھیں، اس کو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ تو وہ تھی کہ ان کے ابتدائی زمانے میں ہی جب یہ عبادت کرتی تھیں بیت المقدس کے محراب میں، تو وہاں بغیر موسم کے پھل ان کے پاس میں آتا تھا ہماری طرف سے. کرامت کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان کا فرمایا ہے. سورہ آل عمران میں یہ واقعہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا بہت تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہے. ایک تو یہ کہ جو اہل کتاب ہیں ان کی باتیں بہت گڈ موڈ ہو چکی تھیں، قرآن پاک کے ذریعے سے اہل کتاب کی صحیح باتیں حضرت موسیٰ و عیسیٰ کے بارے میں اور ان کی کتابوں کے بارے میں، ان کی تعلیمات کے بارے میں واضح انداز میں پیش کی گئیں. دوسری بات، علماء ایک بات یہ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے بارے میں یہ بھی چاہتے ہیں کہ مسلمان حضرت عیسیٰ کو بھی ایسے پہچان کے رکھیں کہ کوئی چیز اندھیرے میں نہ رہے ان کے بارے میں، چونکہ عیسیٰ آنے والے ہیں قیامت سے پہلے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور مسلمان ان کو نہیں پہچانیں گے اور ان کا انکار کر دیں گے تو بھی کافر ہو جائیں گے، نبی کا انکار کفر ہے نا بھائی. تو ان کو پہچاننے میں گڑبڑ نہ ہو کہ قیامت کے قریب رہنے والے مسلمانوں کو، اس لیے حضرت عیسیٰ کا تعارف بہت تفصیل سے موجود ہے. پھر دوسرے، ان کو خدا بنایا ہوا تھا تو ان کی بندگی کو سبق سمجھانا ہے کہ وہ ہمارے بندوں میں سے تھے، وہ خدا نہیں ہے، وہ اللہ کے بیٹے بنا دیے گئے. تو اللہ نے صاف صاف جگہ جگہ بتایا کہ نہیں، وہ مریم کے بیٹے ہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بیٹا اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے. اس کو جو ہے وہ دور تک اللہ پاک نے سورہ آل عمران میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے. اسی کے ضمن میں توحید اور شرک کا مضمون بھی تفصیل سے ہے تھوڑا سا، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بھی لوگوں نے گڑبڑ کر دیا. فرمایا کہ اللہ پاک کے پاس شرک ایسا بڑا گناہ ہے کہ اس کو معاف نہیں فرمائیں گے، یہ ڈیسائیڈ فرما دیا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کیا جانا معاف نہیں کریں گے، اور جس کو اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوتے ہیں جس کے لیے چاہیں گے معاف کریں گے. اس کے لیے بھی ضروری نہیں ہے معاف کرنا، لیکن اس کے لیے چاہیں تو معاف بھی کر دیں گے. لیکن شرک ایسا ہے کہ اس کے لیے چاہ چکے ہیں وہ کہ وہ معاف نہیں کریں گے. یہ مطلب نہیں کہ وہ معاف نہیں کر سکتے شرک کو، بھی کر تو سکتے ہیں، لیکن وہاں یہ ڈیسائیڈڈ ہے، یہ ڈیسائیڈ کر لیا گیا، اس کو یہ چاہ لیا گیا ہے کہ وہ معاف نہیں کریں گے. اور شرک معاف نہیں کرنے کے معاف نہیں کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر اسی حالت میں بندہ مر گیا تو معاف نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی زندگی میں توبہ کر لے تو جیسے اور گناہ معاف ہوتے ہیں شرک بھی معاف ہو جاتا ہے. اب ایک آدمی غیر مذہب میں کسی بت کو پوجتا رہا، شرک کرتا رہا، بت پرستی کرتا رہا، 60 سال گزر گئے، 70 سال گزر گئے، توبہ کر لی، اسلام میں داخل ہو گیا تو کیا ہوتا ہے؟ معاف ہو جاتا ہے. تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اسی حالت میں انتقال ہو گیا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اور اس سے پہلے پہلے جو توبہ کر لے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں. یہ کچھ مضامین اس کے شروع کے میں نے آپ کو سنا دیا، بقیہ مضامین ہیں. بس دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے مضامین سے پوری طرح استفادے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے انوارات و برکات عطا فرما دے. اللهم صل علی محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے لیے روزوں کو آسان فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے لیے تراویح کو آسان فرما دیجئے. یا اللہ نیکیوں کے کرنے کا داعیہ ہمارے اندر پیدا فرما دیجئے، رغبت اور شوق پیدا فرما دیجئے، آسانی پیدا فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو نیک بنا دیجئے، ایک بنا دیجئے، ہمارے دلوں میں جوڑ پیدا فرما دیجئے، ہمارے اخلاق کو درست فرما دیجئے، ہمارے معاملات کو درست فرما دیجئے، قرآن اور حدیث پر صحیح عمل کرنے والا بنا دیجئے، اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہمارے لیے کامیابی مقدر فرما دیجئے، اے اللہ ہر جگہ سہولت عطا فرمائیے، ہماری رزق میں برکت عطا فرمائیے، روزیوں میں برکت عطا فرمائیے، رزق میں وسعت نصیب فرمائیے، کاروبار میں ترقی عطا فرمائیے، کاروبار میں استحکام نصیب فرمائیے، جو ساتھی ہمارے لاجاب کرتے ہیں ان کی جابوں میں استقامت عطا فرمائیے، اے اللہ آج کل نوجوانوں کے لیے اے اللہ جابوں پہ بڑے پریشانیاں ہو رہی ہیں، اپنے فضل کرم سے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، اے اللہ ہر چیز سہل فرما دیجئے، آسان فرما دیجئے مولا کریم، یا اللہ ہم سب کو صحت عطا فرمائیے، عافیت عطا فرمائیے، ہر قسم کے شرور سے فتن سے حفاظت فرمائیے، دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے، مال و جان کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے، دنیا کے فتنے سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہماری اولاد کو نیک صالح بنا دیجئے، ان کی بھی تعلیم اور تربیت بہترین دینی فرما دیجئے، آپ ہی مربی حقیقی ہیں یا اللہ، آپ کی تربیت حقیقی تربیت ہے، اپنے فضل سے ہماری اور ہمارے بچوں کی سب کی عافیت سے بہترین تربیت فرمائیے، یا اللہ حسد اور جلیسیوں سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ آصب اور شیاطین سے حفاظت فرمائیے، جنات کے اثرات سے حفاظت فرمائیے، سحر سے حفاظت فرمائیے، سحر اور جادو سے حفاظت فرمائیے، نظر آنے والی شرارتیں نظر نہیں آنے والی دونوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، کرم کا رحم کا فعافیت کا معاملہ فرمائیے، جو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگا ہے ہم آپ سے مانگتے ہیں عطا فرمائیے، اور جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، ہماری حفاظت فرمائیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علیہ وسلم۔